الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام مدرسہ صدیقیہ پنجگرائیں ضلع بھکر کے اس سلامہ جلسے میں شدید مصروفیات اور بیماری کے باوجود حاضری ہوئی ہے آپ کو میری آواز سے بھی معلوم ہو رہا ہوگا کہ میں تکلیف میں ہوں لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہاں آپ اس مدرسہ میں بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں آج 28 اپریل 1993 میں یہ سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے مجھے مولانا عبدالحمید خالد صاحب جو ہماری جماعت سپاہ صحابہ کے پرانے دوست اور ساتھی ہیں اور اس مدرسہ کے مہتمم ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کے بارے میں کچھ باتیں کروں اور قرآن کی روشنی میں قرآن کی بنیاد پر سپاہ صحابہ کا موقف واضح کروں قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں قرآن لازوال کتاب ہے میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے آپ بھی میری طرح تھکے ہوئے ہیں یا بیمار ہیں ٹھیک ہے پھر بولتے کیوں نہیں سبحان اللہ بھی نہیں کہتے قرآن بے مثال کتاب ہے اور لازوال کتاب ہے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں محمد سے بہتر کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن معرفت الہی کا پہلا سبق ہے قرآن ہدایت انسانیت کی پہلی دستاویز ہے قرآن علم و فضل کا خزانہ ہے قرآن ریاضت الہیہ کا باغیچہ ہے قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں قرآن بے مثال ہے صاحب قرآن بھی بے مثال ہے صاحب قرآن کون ہے بلا آپ جو کچھ سننا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے آپ حالات حاضرہ پر بات بھی سننا چاہتے ہیں اور اس کا ذکر بھی آخر میں انشاءاللہ ہوگا. آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی خوراک بھی آپ کو ملے گی. اس لیے میں پیشگی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو حوصلہ رہے. کئی آدمیوں کے ذہن میں یار قرآن پر تو اور بھی کئی باتیں سنیں گے, فاروقی صاحب بھی آ کر قرآن پر ہی شروع ہو گئے. یہ بات نہیں ہے بھائی, قرآن پاک ہی سے ہم نے اپنی بات کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے, قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. راول پنڈی کے ایک جلسے میں مجھے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر سپاہ صحابہ اپنا موقف قرآن سے ثابت کر دے تو میں آج ہی سپاہ صحابہ میں شامل ہوتا ہوں. وہ بہت بڑے عالم تھے, اور میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن سے اپنا موقف ثابت کیا, اور اسی سٹیج پر کھڑے ہو کر انہوں نے اس کو قبول کیا اور سپاہ صحابہ میں شامل ہو گئے. اور انشاءاللہ آج بھی میں قرآن ہی سے اپنی بات کروں گا, قرآن سے اپنا موقف ثابت کرنا چاہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کے عنوان پر جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں پہلے اسے سماعت فرمائیں. قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی بے مثال, جس شہر میں آیا وہ شہر بھی بے مثال, اور جن لوگوں نے اس پر پہلے عمل کیا وہ لوگ بھی بے مثال. قرآن آسمانوں سے اترا, اس کو سب سے پہلے صحابہ نے دیکھا, اس کو سب سے پہلے صحابہ نے سنا, اس پر عمل سب سے پہلے صحابہ نے کیا. کیا یا نہیں کیا؟ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جس نبی پہ اترا اس نبی کی عظمت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن علم ہے, قرآن نبی عمل ہے, قرآن اجمال ہے, نبی تفصیل ہے, قرآن متن ہے, نبی تشریح ہے, قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے, نبی چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن بے مثال ہے. توجہ آپ کی پوری توجہ نہیں ہے میرے بھائیوں. دنیا میں کتنی کتابیں ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ یار یہ اخبار پڑھو, تم کہتے ہو میں نے تو یہ کل پڑھ لیا تھا. دوبارہ اخبار کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ کل پڑھ لیا تھا. کتاب پڑھو کہتے کل پڑھ لی تھی. ایک پڑھی ہوئی کتاب دوبارہ نہیں پڑھتے, پڑھا ہوا اخبار دوبارہ نہیں پڑھتے, پڑھا ہوا رسالہ دوبارہ نہیں پڑھتے. لیکن قرآن کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس مرتبہ تراوی میں نہیں سنتے کیونکہ پچھلے سال سن لیا تھا. کہتے ہو کبھی کہا ہے کسی نے کہ یار میں تو پچھلے سال قرآن سن گیا تو اب دوبارہ کیسے سنیں؟ قرآن روزانہ سنیں, علیحدہ مزہ. روزانہ پڑھے علیحدہ مزہ, صبح کو پڑھے علیحدہ مزہ, رات کو پڑھے علیحدہ مزہ, طرز سے پڑھے علیحدہ مزہ, بغیر طرز کے پڑھے علیحدہ مزہ, سمجھ کر پڑھے علیحدہ مزہ, بے سوچے سمجھے پڑھے علیحدہ مزہ, قرآن سے پڑھے علیحدہ مزہ, لفظوں کو دیکھ کر پڑھے علیحدہ مزہ, زبانی پڑھے علیحدہ مزہ, بچہ پڑھے علیحدہ مزہ, بوڑھا پڑھے علیحدہ مزہ, عورت پڑھے علیحدہ مزہ. قرآن پڑھتا جائے گا جنت کی منزلیں طے کرتا جائے گا.
عظمت قرآن, عظمت قرآن, علامہ ضیاء الرحمن فاروقی.
قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے میرے بھائیو؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب لاؤ, کوئی ایسی کتاب, ایک کتاب لاؤ کہ جس کتاب کے ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہوں, 10 درجے بلند ہوتے ہوں, 10 گناہ معاف ہوتے ہوں. کوئی کتاب لاؤ, ہے کوئی کتاب؟ یہ قرآن ہے. کہو یہ کیا ہے؟ آسمانوں سے بڑی کتابیں 4 اتری, صحیفے 127 اترے, قرآن سب سے اعلیٰ ہے. قرآن کتابیں کتنی اتری؟ ان کتابوں کے اترنے میں اور قرآن کے اترنے میں بڑا فرق ہے. اس فرق کو بھی دیکھو کہ نبی پہ تورات, نبیوں پہ تورات بھی اتری, انجیل بھی اتری, زبور بھی اتری, قرآن بھی اترا, لیکن ان کے اترنے میں علیحدہ علیحدہ فرق ہے. تورات اکٹھی اتری، زبور اکٹھی اتری، انجیل اکٹھی اتری، قرآن اکٹھا نہیں اترا. قرآن اکٹھا اکٹھا نہ اترنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں تنزیل. کیا کہتے ہیں؟ تنزیل. وقفے وقفے سے اترا. اکٹھا قرآن کیوں نہیں اترا؟ کہ اکٹھا ہی اتر جاتا کہ اے پیغمبر یہ کتاب لو اور جاؤ. علیحدہ علیحدہ اترا. اگر قرآن اکٹھا اترتا تو بات اور تھی، علیحدہ علیحدہ اترا بات اور ہے. ایک واقعہ پیش آیا، اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پر ہدایت کی جتنی ضرورت تھی قرآن اتر آیا. ایک واقعہ پیش آ گیا، اور ایک ابھی پیش ہی نہیں آیا، اس پر ہدایت پہلے سے جو جمع ہے وہ اترتا. لوگ کہتے کہ یار وہ تو واقعہ ابھی پیش ہی نہیں آیا، یہ کیسے آ گیا؟ تو جتنی جتنی ضرورت ہوئی قرآن اترا اترا اترا، تاکہ قیامت تک دنیا کو پتا چلے کہ دنیا کی جتنی ضروریات ہیں ہر ہر مرحلے پر قرآن آ رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے. قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن، پڑھو قرآن، پڑھتے رہو، اور قرآن کو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کو گھروں سے آباد رکھو. رکھو گے آباد. ایسی کوئی کتاب ہے کہ جس کتاب میں ایک سورت دخان جمعے کے دن آدمی پڑھے، اگلے جمعے تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ ایسی کوئی کتاب لاؤ، مفت کا ثواب، مفت کی باتیں. قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. اور میں اور آپ کو بتاؤں، قرآن حروف ابجد سے بنا ہے. حروف جانتے ہو حروف ابجد کون ہے؟ الف با تا سا، یہ حروف ابجد ہے. ٹھیک ہے، حروف ابجد کا پہلا لفظ کون سا ہے اور آخری یا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ الف اور یا اس کے درمیان میں سارے لفظ قرآن کا مجموعہ ہے، قرآن ان سے بنا ہے. اور جس جماعت نے عمل اس پر سب سے پہلے کیا، اس جماعت کے چار آدمیوں پر غور کرے، چار آدمیوں پر، تو وہ بھی اسی حروف ابجد کا خلاصہ ہے کہ الف سے ابو بکر شروع ہوا اور علی کی یا پہ جا کر ختم ہو گیا، اور درمیان میں جتنا ہے جس طرح وہ قرآن کا خلاصہ ہے، اسی طرح ابو بکر سے علی تک سارا قرآن کا خلاصہ ہے. قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. ایسی دنیا میں کوئی کتاب آئی کہ جس کتاب نے دنیا کو چیلنج کیا ہو؟ چیلنج لاؤ کوئی کتاب. قرآن وہ کتاب ہے جس نے چیلنج کیا. چیلنج
سبحان اللہ.
کیا کہا قرآن نے؟ کل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. اے پیغمبر چیلنج کر دنیا کو. عرب کے لوگ پتا کیا کہتے تھے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے یہ قرآن پرانے لوگوں کا قصہ کہانی ہے، اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اساطیر الاولین، پہلے قصے کہانیاں. قرآن کے منکر دو طرح کے ہیں. قرآن کے منکر کتنی طرح کے ہیں؟ ایک گروہ نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، ایک نے کہا اللہ کا کلام تو ہے لیکن بدل دیا گیا. قرآن کے منکر کتنے ہیں؟ اور دونوں کا جواب قرآن میں ہے. دونوں کا جواب ایک گروہ نے کہا کہ قرآن ہے تو اللہ کا کلام لیکن صحابہ نے بدل دیا، ایک نے کہا اللہ کا کلام ہی نہیں. دونوں کا جواب قرآن نے دیا. جس نے کہا اللہ کا کلام ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چیلنج کرو، اگر وہ کہتا ہے بندوں کا کلام ہے، کل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، تو اس پورے قرآن جیسا ایک قرآن لاؤ. اللہ کے نبی، اللہ نے جس طبقے نے کہا قرآن بندوں کا کلام ہے، اس گروہ کو تین چیلنج دیے. پہلا چیلنج کہ بمثل هذا القرآن، اس پورے قرآن جیسا کوئی قرآن لاؤ. یہ 1.5 سال تک چیلنج برقرار رہا، پورے قرآن جیسا کوئی قرآن عرب کا بدو اور عرب کا کوئی ابو جہل کا نام لیوا نہیں لا سکا. تو دوسرا چہرہ جو ہوا فاتو بھی عشر سور مثلی، اس قرآن کی ایسی 10 صورتیں لاؤ.
سبحان اللہ.
کتنی لاؤ؟ سارا قرآن نہ لاؤ، کتنی صورتیں لاؤ؟ 10. اور جب ایک سال گزر گیا پھر بھی قرآن نہ لا سکے تو 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو آخری چیلنج دیا. آخری چیلنج اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا 1400 سال سے ششدر و پریشان ہے کہ قرآن نے اتنا بڑا چیلنج دیا اور اس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا. وہ آئے، وہ چیلنج کیا تھا؟ چیلنج یہ تھا کہ فاتو بصورت من مثلہ، ایک انا تو انا کل کوثر جیسی صورت لاؤ. کتنا بڑا چیلنج دیا قرآن نے. پہلے کہا پورا قرآن لاؤ، ابو جہل پورا قرآن لا، اتبا شہبہ پورا قرآن لا، اخنس بن شریف پورا قرآن لا، اور عرب کے قریشی سرداروں اور قرآن کو بندوں کا کلام کہنے والوں لاؤ، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لاؤ. اور تم میں بڑے بڑے شاعر ہیں، عربی کے امراؤ القیس شاعر ہے، لبید شاعر ہے، فرزدق شاعر ہے، بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے ادیب ہو، بڑے بڑے لبیب ہو، بڑی عربی جاننے والے ہو، اس جیسا قرآن خود بناؤ، پھر دیکھیں گے کہ واقعی یہ بندوں کا کلام ہے اگر تم نے اس جیسا کوئی قرآن بنا لیا. نہیں لا سکے تو فرمایا چلو 10 صورتیں لاؤ، 10 نہیں لا سکے تو فرمایا انا تو انا کل کوثر جیسی صورت لاؤ. لائے پھر، کتنی صدیاں بیت گئی، کتنی صدیاں بیت گئی، 14 صدیاں بیت گئی، اس قرآن جیسا کوئی قرآن، اس جیسی کوئی کتاب نہیں. تو پہلا گروہ تھا جس نے کہا یہ بندوں کا کلام ہے، جس نے کہا یہ بندوں کا. اس کے اللہ نے 3 چیلنجوں سے اس کا جواب دیا. اور ایک دوسرا گروہ تھا، اس دوسرے گروہ نے کہا کہ ہے اللہ کا کلام لیکن بدل دیا گیا. اللہ کو پتا تھا اس گروہ کا، اللہ کو کہ بدل دیا گیا. اللہ نے اس کا جواب ایسا دیا ایسا دیا ایسا دیا کہ آج تک پوری دنیا حیران و پریشان ہے. اللہ کو دینا چاہیے تھا یا نہیں جواب؟ یہ اس کا جواب ایسا ہے، قرآن کھولو، دنیا میں ایسی کتاب ہی کوئی نہیں کہ جو اس طرح آئی ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرے سینے میں ہے، تیرے دروازے پر ہے، تیری مسجد کی الماری میں پڑی ہے، یہ کتاب ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب، چودھریو لا ریب فی، قریشیو لا ریب فی، اور سردارو لا ریب فی، لا ریب. اللہ کو پتا تھا اس میں شک کرنے والے آئیں گے، کوئی کہے گا ابو بکر نے بدل دیا، کوئی کہے گا عمر نے بدل دیا، کوئی کہے گا عثمان نے بدل دیا. اللہ نے فرمایا میں قرآن کا آغاز اس سے کرتا ہوں لا ریب فی، لا ریب فی، اس میں شک کی کوئی نہیں، اس کے پورا اللہ کا کلام ہونے میں شک نہیں، مکمل ہونے میں شک نہیں، جامع ہونے میں شک نہیں، اور ادب کا شہپارا ہونے میں شک نہیں، پورا ہونے میں شک نہیں، اللہ کی طرف سے آنے میں شک نہیں، جبریل کے لانے میں شک نہیں، محمد کے اترنے میں شک نہیں، صحابہ کے عمل کرنے میں شک نہیں. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فی. کتنی کتابیں دنیا میں آج تک چھپی ہیں، کوئی کتاب بتاؤ، کوئی رسالہ بتاؤ، کوئی یعنی گزٹ بتاؤ کہ جس کا آغاز اس سے ہوتا ہو لا ریب فی، لا ریب فی. وضو کر کے ہاتھ دھو کر جب تو قرآن کھولتا ہے، کھول کر شروع کرنے سے پہلے اللہ تجھ سے اقرار لیتا ہے کہ کہہ لا ریب فی، لا ریب فی. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جائے بعد میں تجھے کوئی بتائے کہ یہ تو بدل گیا تھا، یہ تو تبدیل ہو گیا تھا، اس کا تو معنی ٹھیک نہیں تھا، اس کا تو لفظ ٹھیک نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ساری باتیں بعد میں، پہلے اقرار کر کے لا ریب فی، لا ریب، لا ریب. اس میں شک نہیں، کس بات میں شک نہیں؟ نبی پہ اترنے میں شک نہیں، جبریل کے لانے میں شک نہیں، اللہ کا کلام ہونے میں شک نہیں، سچائی میں شک نہیں، دیانت میں شک نہیں، صداقت میں شک نہیں، عظمت میں شک نہیں، رفعت میں شک نہیں، بلندی میں شک نہیں، اور مکمل ہونے میں شک نہیں، ایک ایک لفظ کے سچا ہونے میں شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب. اس کے اترنے کا طریقہ دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ اترنے کا طریقہ کیسا ہے، کہ کتابیں آسمانوں سے 4 بڑی اتری. کتنی اتری؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم تور پہاڑ پہ جاؤ، 40 دن کا چلا کرو، چلا کرو گے تو پھر میں تجھے کتاب دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انجیل اتر رہی ہے، اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ کتاب آ رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ، باہر نہیں جانا، کتاب کے لیے بیٹھو. وہ کتابوں کے لیے بیٹھے، کتابوں کی طرف چلے، کتابوں کے پیچھے آئے، کتابوں کے لیے پابند ہوئے. لیکن جب قرآن کے اترنے کا وقت آیا تو میرے نبی کو اللہ نے کبھی نہیں کہا فلاں جگہ کتاب لینے جاؤ، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ. نبی مکے میں تھا، قرآن کو مکے میں بھیج دیا. نبی مدینے میں تھا، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا. نبی توجہ، نبی پہاڑ پہ، قرآن پہاڑ پہ. نبی فرعون کی چوٹی پہ، قرآن فرعون کی چوٹی پہ. اور نبی عہد میں، قرآن عہد میں. نبی بدر میں، قرآن بدر میں. نبی تبوک میں، قرآن تبوک میں. نبی عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں. نبی حنین میں، قرآن حنین میں. حتیٰ کہ نبی مدینہ کی گلیوں میں، قرآن مدینہ کی گلیوں میں. نبی غار میں، قرآن غار میں. نبی مکان میں، قرآن مکان میں. حتیٰ کہ نبی عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ.
کتاب لا رہی وفی،
ذالک الکتاب. اور ذالک الکتاب سے پہلے ایک لفظ ہے، ذالک الکتاب سے، اس پہ بھی غور کرو. لفظ کیا ہے؟ الف لام میم. علماء کہتے ہیں اس کے معنی کا اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل حقیقت کا اللہ کو پتا ہے. لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس لفظ پر ذالک الکتاب، لا ریبا، لا ریبا، لا ریبا کے عنوان پر جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں. کیوں نہیں شک؟ اس لیے کہ الف لام میم ہے. اس میں شک نہیں کیونکہ الف لام میم ہے. اس میں کوئی ریب نہیں کیونکہ الف لام میم ہے. کیوں؟ الف لام میم تین لفظ ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے. علماء کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے. اللہ کے اتارنے میں شک نہیں، جبریل کے لانے میں شک نہیں، محمد پہ آنے میں شک نہیں. اب جو قرآن میں شک کرے گا، پہلے اللہ میں شک کرے گا، پھر جبریل میں شک کرے گا، پھر نبی میں شک کرے گا. اور اگر نبی میں شک تو قرآن میں شک، جبریل میں شک تو قرآن میں شک، خدا میں شک تو قرآن میں شک. پوری دنیا کا مسلمان نہ خدا میں شک کرے نہ قرآن میں شک کرے، نہ جبریل میں شک کرے نہ قرآن میں شک کرے، نہ نبی میں شک کرے نہ قرآن میں شک کرے. جو کہتا ہے بدل گیا، نہ اللہ کو مانتا نہ جبریل کو مانتا. جو کہتا ہے اس کی آیتیں نکال دی گئی، اس کے معنی بدل دیے گئے، اس کو کہو نہ تو خدا کو مانے، نہ جبریل کو مانے، نہ مصطفیٰ کو مانے. فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، لا ریبا، لا ریبا. کتابیں دنیا میں اور بھی بڑی آئیں، ہر کتاب نے یہ کہا کہ پیچھے کیا ہوا، ہر کتاب نے یہ کہا کہ پیچھے، یہ کبھی کسی کتاب نے نہیں کہا کہ آگے کیا ہوگا. لاؤ کتابیں، لاؤ دنیا کی کتابیں، طبری ہے، شام ہے، ابن مسعودی ہے، اور جناب تاریخ الملل والنہل ہے، اور جتنی بھی دنیا کی کتابیں، ذخیرے بھرے ہوئے لاکھوں کتابیں ہیں. ایک کتاب بتاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ آئندہ کیا ہوگا. نہ تورات نے کہا، نہ انجیل نے کہا، نہ زبور نے کہا، نہ صحیفوں نے کہا، نہ رسالوں نے کہا، نہ کتابوں نے کہا. اور میں کہتا ہوں آؤ، قرآن بتاتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اور جو کچھ کہا قرآن نے وہ ثابت ہوا. میں بتاتا ہوں کیا کہا اور کیا ثابت ہوا، ابھی بتاتا ہوں. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہے آپ کی پوری توجہ؟ پوری ہے کہ آدھی ہے؟ ایک آیت ہے قرآن میں، قرآن کی سچائی کی لاکھوں دلیلیں، ایک دلیل سنانا چاہتا ہوں صرف ایک. اور میں نے ایک یہ دلیل برطانیہ کے ایک عیسائی کو سنائی، اس نے کہا میری گھریلو مجبوری نہ ہوتی تو نبی کا کلمہ پڑھ لیتا. کوئی ایک دلیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 1400 سال کی تفسیریں لاؤ، ایک آیت کا معنی متعین کرو، میں بتاتا ہوں کہ بعد میں یہ واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم غلبت الروم، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. یہ آیت ہے، اس کا میں مطلب بھی آپ کو بتاتا ہوں. مطلب سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول سمجھے کہ یہ آیت اتری کیوں. ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، یہ مکی سورت ہے. مکہ مکرمہ میں حضور بڑے پریشان، صحابہ بڑے پریشان، مصائب سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، صحابہ کو مارا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اتنی پریشانی کے عالم. ایک واقعہ پیش آیا دنیا میں، جب یہ واقعہ ہوا اس وقت پوری دنیا میں دو بڑی سلطنتیں اور حکومتیں تھیں. کتنی؟ ایک قیصر روم اور ایک کسرائے ایران. روم اور ایران کی دو بڑی قوتیں تھیں، جس طرح آج امریکہ ہو یا روس، جس طرح ٹوٹ گیا روس کا ملک ہو، ٹھیک ہے، دو بڑی سلطنتیں حضور کے آنے سے پہلے. قدرتی بات تھی کہ روم میں عیسائی رہتے تھے اور ایران میں مجوسی، آتش پرست اور مشرک رہتے تھے. ان میں آپس میں 300 سال سے، خالد صاحب، 300 سال سے ان میں جنگیں تھیں. 300 سال سے روم اور ایران کی جنگیں، کتنے سو سال سے آپس میں لڑتے تھے، تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑتے تھے. اچھا، اب مکے کا جو مشرک تھا اس کی ساری ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، کیونکہ ایران میں سارے مشرک رہتے تھے، آتش پرست رہتے تھے، مجوسی رہتے تھے. جب ان کو خبر ملتی کہ ایران نے روم پر غلبہ کر لیا، وہ خوشی سے اچھلتے تھے، ناچتے تھے. اور فطری بات ہے کہ عیسائی چاہے عیسائی تھے لیکن اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. جب ان کو کوئی خوشی ملتی تو وہ تو مکہ اور مدینہ کے مسلمان خوشی کرتے، کیونکہ یہ بھی اہل کتاب تھے. مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں کو خوشی ہوتی روم کی فتح پر، جب کسی مارکے میں روم غالب آ جاتا یہ خوشی کرتے، اور جب کسی مارکے میں ایران غالب آتا تو مشرک خوشی کرتے. یہ واقعہ تھا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ پہنچا کہ روم کے اوپر ایران نے قبضہ کر لیا، ایران غالب آیا، روم مغلوب ہوا. قرآن کہتا ہے الف لام میم غلبت الروم، کہ روم پر غلبہ ہوا، روم مغلوب ہو گیا. فی ادنا الارض، عرب کی زمین کے بالکل قریب تھا روم. فی ادنا الارض، زمین کے جو متصل علاقہ ہے. فی ادنا الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ روم جو آج مغلوب ہوا ہے ان قریب یہ غالب آئے گا. یہ کس نے اعلان کیا؟ یہ کس نے کیا؟ قرآن نے کیا. کیوں؟ کہ جب یہ خبر پہنچی کہ روم مغلوب ہو گیا تو ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے، مکے کے مشرکوں نے جشن منایا، پورے مکے میں چودھریوں نے جشن منایا. کیا کہا؟ کہ ہمارے بھائی ایرانی جیت گئے، ہمارے بھائی ایرانی کامیاب ہو گئے. یہ جشن، روم مغلوب ہو گیا. اس خوشی سے صحابہ پریشان ہو گئے، کچھ صحابہ تھے پریشان ہو گئے. اس پریشانی کی حالت میں صدیق اکبر کا ایک مشرک سے مناظرہ ہو گیا. صدیق اکبر نے کہا، توجہ فرمائے، صدیق نے کہا کہ روم پر جو قبضہ ایران نے کیا یہ قبضہ ٹوٹ جائے گا. اس مشرک نے کہا قبضہ نہیں ٹوٹے گا. یہ لڑائی اور بحث جاری تھی کہ قرآن کی یہ آیت اتری. یہ لڑائی اور بحث جاری تھی کہ قرآن کی یہ آیت ہے. کیا آیت؟ الف لام میم غلبت الروم، روم ابھی تو مغلوب ہو گیا. فی ادنا الارض، زمین عرب کے متصل علاقہ روم کا. فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اس غلبے کے بعد ان قریب روم کا غلبہ ہوگا. یہ آیت اتری. جب یہ آیت اتری تو صدیق اکبر خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا روم غالب آئے گا. انہوں نے کہا کیسے غالب آئے گا؟ آیت تو اتر چکی تھی اور آگے لفظ ہے فی بضع سنین. فی بضع، عربی میں بضع کہتے ہیں نو کو، کہ نو سالوں میں روم غالب آئے گا. بضع کا معنی کیا ہے؟ نو، کم از کم نو. ابو بکر صدیق نے اس مشرک کے ساتھ شرط لگا لی، 100 اونٹوں کی شرط لگائی، 100 اونٹوں کی، کہ 7 سالوں کے اندر اندر روم غالب آئے گا ایران پر. اس نے کہا کہ اگر غالب نہ آیا، صدیق نے کہا میں 100 اونٹ دوں گا. اس نے کہا آ گیا تو تم دینا. اس وقت شرط حرام نہیں تھی، شرط لگائی. جب آ کر شرط رسول اللہ کو بتائی تو حضور نے فرمایا شرط تو ٹھیک ہے لیکن تم نے مدت ٹھیک نہیں لکھوائی، کہ مدت ہے بضع کا معنی کم از کم نو ہے، نو تو تم پورے 9 سال کی شرط لگاؤ. حضور نے فرمایا 7 سال کی شرط نہ لگاؤ، پورے 9. ابو بکر صدیق واپس گیا، جا کر کہا شرط تو ٹھیک ہے لیکن 2 سال بڑھا دو. اس نے کہا نہیں بڑھاتا. ابو بکر نے فرمایا نہیں بڑھاؤ. جب تکرار ہوا تو لوگوں نے فیصلہ کیا جی شرط تو لگ گئی ہے، اب 2 سال بڑھانے میں کیا حرج ہے.
انہوں نے بڑھا دیا اور پورے 9 سال کی شرط لگائی. کتنے سال کی؟ کتنے سال کی؟ 9 سال کی شرط لگائی اور میں قربان جاؤں اس شرط پہ جو کملی والے نے لگائی. اس وقت شرط جائز تھی. کہو شرط جائز. یہ دونوں طرف تھی شرط, ہمارے ہاتھوں میں نہیں, مکہ بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں. پورے 9 سال کے بعد آپ حیران ہوں گے, پورے 9 سال ابھی پورا نہیں ہوا, 9 سال ابھی پورا نہیں ہوا. حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, وہاں 1 سال گزر گیا. جنگ بدر ہوئی, جس دن جنگ بدر ہوئی مشرکوں کو شکست ہوئی, اور اس شکست کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس مدینہ پہنچے. تو مدینہ پہنچتے ہی پہلی خبر ملی کہ ایران پر روم نے قبضہ کر لیا. کو پلے بھی پہیے. مدینہ منورہ میں رسول اللہ پہنچے, ادھر تو مکے کے سر بڑے بڑے سردار مشرک مارے گئے, ابو جہل کا سر قلم ہو گیا, اتبا شہبہ کا سر قلم ہو گیا, بڑے بڑے سردار مارے, کیا کرتے ہوئے ادھر مکے کے سرداروں کی لاشیں بدر کے میدان میں پڑی ہیں. ادھر خبر آ گئی کہ روم نے ایران پر قبضہ کر لیا. مدت کتنی تھی؟ 1 مہینہ رہتا تھا 9 سال ہونے میں. کتنے مہینے رہتے تھے؟ 1 مہینہ. اور قرآن نے کہا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. یہ مدت 1400 سال ہو گئے. کوئی کتاب لاؤ جس کی پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی. کوئی کتاب لاؤ, کوئی رسالہ لاؤ, کوئی پیشوائی لاؤ. اور جس وقت یہ آیت اتری قرآن کہتا ہے کہ مسلمان خوش ہو گئے. یوم الدین یفرح المؤمنون. مسلمان خوشی سے اچھلتے نہیں سماتے تھے. ادھر مکے کے مشرک قتل ہوئے, ادھر ایران کا مشرک مارا گیا, اور مدینہ میں جشن منائے صحابہ نے خوشیوں میں. اور قرآن کی پیشین گوئی سورج سے زیادہ روشن ہو گئی. ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ لاؤ کوئی کتاب. اور جو کتاب تمہارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے یہ تو اتنی سچی ہے کہ اس پر 100 اونٹوں کی شرطیں لگی ہیں, اور ان شرطوں کو بھی پروردگار نے پورا کیا ہے. کوئی کتاب لاؤ, کوئی مثال, کوئی اس مثال پیش کرو. میرے بھائیو, ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ تیز گاڑی نہ چلاؤ, تیز گاڑی
نہ چلاؤ,
حادثہ ہوگا. وہ نہیں مانتا. وہ مانتا ہے؟
نہیں.
کہتا چھڈو جی جاؤ. لیکن تیز گاڑی جب چلے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, لاش پڑی ہوئی ہو, تو یہ واقعہ کوئی کسی کو بتائے کہ یار فلاں نے تیز گاڑی چلائی تھی, لاش پڑی تھی, اب اس کو کہو کہ تیز گاڑی چلاؤ گے تو اس طرح لاش پڑی ہوگی, بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر بغیر واقعہ کہ تم کہو کہ گاڑی نہ چلاؤ, اثر کوئی نہیں. اور اگر واقعہ پیش آ جائے اور واقعہ سامنے آ جائے تو پھر اثر ہوگا, اور اس اثر پر پھر آپ آہستہ چلاؤ گے. لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو 40 نبیوں کے واقعات درج ہیں, واقعات نصیحت کے لیے درج کیے جاتے ہیں کہ واقعہ سے پہلے نصیحت ہو تو اثر کوئی نہیں ہوتا, اور جب واقعہ کے بعد نصیحت ہو تو اثر ہوتا ہے. قرآن نے بتایا اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی بستیاں اجاڑ دی گئیں, اور وہ واقعہ مدین بیان کیا, یوسف علیہ السلام کا واقعہ, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, مدین کا واقعہ, شعیب علیہ السلام. ان واقعات کو اللہ کے قرآن نے نصیحت کے طور پر پوری امت میں نازل کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ نافرمانی خدا پر اتنی سزا ملتی ہے. دیکھو وہ ساری قومیں اور بستیاں اجڑ گئی. نہیں سمجھے میری بات؟ قرآن پاک 2200 آیات توحید پر ہے. کتنی آیات؟ 2200 آیات توحید خدا بندی پر ہیں, اور 1800 آیات انبیاء کی شان میں ہیں, اور اتنی ہی آیات صرف رسول اللہ کے تذکرے پر ہیں, نبی کے خطاب پر ہیں, اور صحابہ کرام کی شان میں 750 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 750 صحابہ کی شان میں آیات ہیں. قرآن بے مثال ہے یا نہیں ہے؟ ہے کوئی اس کی مثال؟ اتنے بڑے جامع کلام کی کوئی مثال ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ, دنیا میں تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھے قرآن پسند ہے. کیا پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن پسند ہے. تو امام نے کہا فہمن او کان بلا فہمن, سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند ہے, یا بغیر سوچے سمجھے پڑھے تب پسند ہے. تو تو اللہ نے فرمایا فاہم لو کانا بلا فاہم، تو سمجھ کر پڑھے تب بھی پسند ہے، بے سوچے سمجھے پڑھے تب بھی پسند ہے، پڑھ سے پڑھ تو سے. مسلمانوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان. شیعہ کہتے ہیں قرآن بدل گیا تھا، کہا یا نہیں کہا شیعہ نے قرآن بدل گیا؟ اگر یہ قرآن پورا ہوتا ہمارے 12 اماموں کا نام بھی ہوتا، بلکہ ایک شیعہ نے لکھا کہ اگر یہ قرآن پورا ہوتا تو اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہوتا. کہتا ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں تو پاکستان کا بھی ذکر ہے، اور شاید اس میں پنج گرائی کا ذکر بھی ہو. اور بولو تو صحیح، ہو سکتا ہے پنج گرائی کا
ہونا چاہیے،
ہونا چاہیے. جس نے کہا قرآن بندوں کا کلام ہے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، جس نے کہا بدل گیا قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، دیا یا نہیں دیا؟ اور میں اسی قرآن سے اپنا موقف پوچھتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب مکے کے کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جس طرح صحابہ ایمان لائے. میری طرف ذرا توجہ فرمائیں، یہ بڑی اہم آیت ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کافروں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو کافروں نے جواب میں کہا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ تو صحابہ پر سب سے پہلا تبرہ عرب کے کافروں نے کیا، اور ان کو بھی جرت یہ نہیں ہوئی کہ وہ صحابہ کو کافر کہتے یا صحابہ کرام کو منافق کہتے، نہیں، بلکہ صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائے. لفظ بیوقوف کا بولا، شیطان یا منافق کا نہیں بولا، اس پہ غور کرو. یعنی صحابہ کو بیوقوف کہنا یہ سب سے بڑی ان کی برائی تھی اس دور میں. کافر، شیطان، منافق، بے ایمان، یہ تو عرب کے کافروں کو جرت نہیں ہوئی کہ صحابہ کے بارے میں یہ لفظ، عرب کے کافروں کو. میں کہتا ہوں مکے کے مشرکوں سے، عرب کے یہودیوں سے بڑا کافر وہ شیعہ ہے کہ جس نے ابو بکر عمر کو شیطان اور منافق لکھا، اس لیے کہ عرب کے کافروں کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ صحابہ کے بارے میں یہ لفظ بولے. جو سب سے سخت لفظ عرب کے کافروں نے بولا وہ تھا بیوقوف کا، ورنہ اس سے سخت لفظ اس دور میں بتاؤ کسی کافر نے صحابہ کو کہا، کوئی لفظ بتاؤ بیوقوف سے آگے کوئی لفظ بتاؤ. جو میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عرب کے لوگوں نے صحابہ کی توہین کرتے ہوئے ان کو صرف بیوقوف کا لفظ کہا. اگر بیوقوف سے زیادہ کا لفظ قرآن عرب کے کافر کہتے، اللہ تعالیٰ اس کو نقل کر کے اس کا بھی جواب دیتا. اللہ نے بیوقوف کے لفظ کا تو جواب دیا، اگر کافر کہا جاتا تو اس کا جواب نہ دیتا؟ تو دیکھو انہوں نے کہا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائے؟ کس نے کہا؟ کافروں نے. اب دیکھو جواب میں اگر اللہ تعالیٰ خاموش ہو جاتا تو آج ہم بھی خاموش ہو جاتے. اگر اللہ تعالیٰ بیوقوف صحابہ کو کہنے والوں پر چپ کر جاتا، اور اس لیے چپ کر جاتا کہ کہیں اللہ بول لے تو نقص امن پیدا نہ ہو جائے، فرقہ واریت نہ پھیل جائے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، کیا فرمایا؟ جب انہوں نے کہا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، کہ ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائے، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بیوقوف نہ کہو، یہ تو عقل مند ہے، یہ نہیں کہا. کیوں؟ کہ یہ کہنا تو بڑا آسان تھا، بڑی عام بات تھی. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے رہے صحابہ کو بیوقوف نہ کہو، یہ تو عقل مند ہے، تو آج جو سپاہ صحابہ کا موقف ہے وہ یہ نہ ہوتا. آج کوئی صحابہ کو کافر کہتا، ہم آگے سے کہتے یار کافر نہ کہو، وہ تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کو برا نہ کہو، وہ تو اچھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سبق ہمیں دیا ہے، سپاہ صحابہ اسی سبق پر قائم ہے، ٹھیک ہے. جب انہوں نے کہا کہ صحابہ کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائے، تو جواب میں اللہ کو غصہ آیا. معلوم کیا ہوا؟ کہ صحابہ کو جو برا کہے گا اس کے جواب میں غصے کا آنا اللہ کی سنت ہے. اس کے جواب میں غصے کا آنا کس کی سنت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ان کو بیوقوف رکھو، یہ عقل مند ہے، تو اس لفظ سے غصے کا اظہار نہیں ہوتا ہے، غصے کا اظہار. آج کہتے ہو سپاہ صحابہ والے بڑے سخت ہیں،
اور غصہ کرنا صحابہ کے معاملے میں یہ تو اللہ نے سکھایا ہے, یہ تو اللہ کی سنت ہے. اگر ان نوجوانوں نے غصہ کر لیا تو یہ تو اللہ کی سنت پہ عمل کیا, جھگڑتے کیوں ہو, لڑتے کیوں ہو؟ اللہ جواب میں کہتا کہ نہیں بھی صحابہ کو بے وقوف نہ کہو, یہ تو عقلمند ہے, عقلمند ہے, اس سے غصے کا اظہار نہیں ہوتا, بلکہ یہ تو واقعہ ہو جاتا کہ جو صحابہ کو برا کہے جواب میں کہتے یار نہیں برے نہیں ٹھیک ہے, تو نارمل بات ہو جاتی. اللہ نے فرمایا یہ نارمل بات نہیں, یہ تو بڑی سخت بات ہے, یہ نارمل بات نہیں ہے, یہ تو سخت بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ عرب کے کافروں نے کہا انو منو کما آمن صفا. ورنہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات اللہ نے قرآن میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ تو صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ اللہ نے کہا, جواب میں جو انہوں نے کہا اس کو نقل کرنے کی قرآن میں کیا ضرورت ہے؟ بھائی جو کافر کہتا ہے قرآن اس لیے ہے کہ کافروں کی باتیں نقل کرے, قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے دور میں عرب کے کافروں نے صحابہ کے خلاف سب سے سخت لفظ جو بولا وہ بے وقوف کا تھا اور وہ میں نقل کر رہا ہوں. اللہ کو پتا تھا صحابہ کو لوگ کافر اور منافق لکھیں گے, اور اس کے جواب میں جو میرے ماننے والے ہوں گے ان کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو آج میں اللہ کا قرآن میں ان لوگوں کو سکھا رہا. تو جب اللہ نے فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو جواب میں انہوں نے کہا بے وقوف ہو جیسا ایمان لائے, تو اللہ نے جواب میں فرمایا اللہ خبردار. یہ خبردار غصے کی بات ہے, نرمی کی بات ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ سے کہو یار اللہ میاں تو بھی غصے پر آ گیا, تو بڑا رحم دل ہے, رحم دل والی بات کرو. تو جواب میں اللہ نے فرمایا اللہ, جو عربی جانتا ہے اسے پتا ہے اس میں کتنی سختی ہے. اللہ خبردار, اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ انہم کا لفظ نہ بولتا, یہ کہتا اللہ ہم الصفہا, یہ کہہ دیتا, لیکن یہ بھی کہا فرمایا اللہ انہم ہم الصفہا. عربی قاعدہ ہے کہ جب دو دفعہ جمع کی ضمیر آئے اس میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے, تاکید کا. اللہ خبردار, انہم بے شک, پہلے خبردار بھی کہا پھر بے شک بھی کہا اور پھر یہ کہا ہم الصفہا, یہی پاگل ہے یہی. اللہ انہم ہم الصفہا, جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا یہی بے وقوف ہے یہی. کیا مطلب اس کا کہ 1400 سال پہلے سب سے نرم لفظ صحابہ کے خلاف عرب کے کافروں نے بولا, اللہ کو اس پر بھی غصہ آیا. آج 1400 سال کے بعد صحابہ کو سخت لفظ بولا جائے, مجھے غصہ نہ آئے تو میں اللہ کا ماننے والا کیسے ٹھہرا؟ اللہ کو غصہ آیا اس بات پر کہ صحابہ کو بے وقوف کہا گیا, اللہ کو غصہ. آج خمینی نے کہا عمر کافر, مجھے غصہ نہ آئے. ابو بکر کافر, مجھے غصہ نہ آئے. غلام شاہ نجفی کہے عثمان غنی نے نبی کی مردہ بیٹی کے ساتھ ہم بستری کی, مجھے غصہ نہ آئے. میرے بھائیو میری بات پہ غور کرو, صحابہ کو بے وقوف کہا عرب کے کافروں نے تو جواب میں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا, کہا یا نہیں کہا؟ اس سے سبق کیا ملا؟ قرآن نے ہمیں کیا سبق دیا کہ صحابہ کے خلاف قیامت تک جو لفظ کوئی استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا اللہ کی سنت ہے. آج خمینی نے کہا عمر کافر ہے, اس قرآن کی روشنی میں میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو کافر کہوں. فرض ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے فرض ہے. اور یہ اگر میں خمینی کو کافر کہتا ہوں تو یہ آپ تنقید نہیں کر سکتے ہو, اس لیے کہ مجھے یہ سبق تو قرآن نے دیا. میں نے کوئی مولانا حق نواز کی صرف تقریروں سے یہ سبق نہیں لیا, یا کسی عام مولوی کی کتاب سے نہیں لیا, یا میں کسی مسلح کی کتاب سے نہیں لیا. اگر میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں تو اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کو کافر کہا, خمینی نے کہا عثمان غنی بدکماش تھے, میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو بدکماش کہوں. اور نجفی نے کہا ابو بکر کا ایمان شیطان کے برابر تھا, تو میں کہوں کہ نجفی کا ایمان شیطان کے برابر تھا. جو لفظ قیامت تک صحابہ کے خلاف کوئی زبان استعمال کرے گی اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا اللہ کی سنت ہوگی. تو میرا موقف قرآن سے نکلا یا نہیں نکلا؟ قرآن سے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ہمیں وہی لفظ لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر کسی سیاستدان کی کوئی مجبوری ہو تو ہو، اگر سیاستدان کی کوئی مجبوری ہو تو، مولوی کی مجبوری ہو تو، پیر کی مجبوری ہو تو، حکمران کی مجبوری ہو تو، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں، ان کی مجبوریاں دنیا کی چیزیں ہیں، ہماری مجبوری گنبد خضرا ہے. ہمیں اس مجبوری کے تحت بات کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آج نواز شریف چلا گیا، کہتا تھا 20 سال میں حکومت کروں گا، کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا؟ نواز شریف صاحب کہتا تھا کہ میں سپاہ صحابہ کو کچل کر رہوں گا، کہتا تھا. ہمیں یہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف اچھا تھا برا تھا، یہ تو فیصلہ آئندہ الیکشن کرے گا. کسی نے کہا جی اس نے موٹر وے بنایا، بالکل ٹھیک ہے، موٹر وے اگر اتفاق فونڈری سے بنایا تو پھر واقعی اس کی بات ہے. اچھا پیلی ٹیکسیاں دی، یہ بھی اچھی بات ہے، جو اچھی بات ہے ہم کہیں گے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جو اچھے کام کی اچھی بات ہے. اقتدار پر رہنے کے لیے بھٹو صاحب نے بھی بڑے کام کیے تھے، نواز شریف صاحب نے بھی بڑے کام کیے ہوں گے کرسی کے لیے. لیکن جو میرا سوال ہے نواز شریف، وہ بتاؤ اور ووٹ لیا تھا اسلام کے لیے، وہ کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ شریعت بل مولانا سمیع الحق صاحب نے سینٹ سے منظور کرایا اور وہ شریعت بل اسمبلی میں پیش کیا، اور اس سے پہلے جب تم وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، بے نظیر کی حکومت تھی، تم کہتے تھے یہ شریعت بل منظور ہونا چاہیے، حکومت بے نظیر کی تھی نا، منظور ہونا چاہیے. جب تم کرسی پہ آئے تو اس شریعت بل کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیا. کہاں ہے شریعت بل؟ سود کے خلاف شری عدالت نے فیصلہ کیا، تم نے سود کو تحفظ دینے کے لیے تم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، سود کو تحفظ دیا. ناموس صحابہ کا بل مولانا اعظم طارق نے سپاہ صحابہ کی طرف سے پیش کیا، تمہاری تنخواہوں کا بل 15 کروڑ روپیہ 15 منٹ میں منظور ہو گیا، لیکن ابو بکر کی عزت کا بل 6 مہینے دھکے کھاتا. پھر کہتے ہو کہ جناب میں بڑا مظلوم ہوں، نواز شریف الیکشن آ رہا ہے، تو آگے ہوگا میں پیچھے ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تیرے ہر چوک میں میں تیرا گریبان پکڑوں گا اور پوچھوں گا نواز شریف بتاؤ تیرے دروازے پر ابو بکر کی عزت کا بل آیا تو نے ٹھوکر مارا، بتا پھر قادریت کے خاتمے کی کمیٹی تو نے بنائی، 110 کتابیں شیعہ کی میں تیرے دروازے پر لے کر گیا کہ اس میں صحابہ کو کافر و مرتد لکھا گیا اور تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، تیری ذات پر تنقید ہو تو فرق اٹھتا ہے، عائشہ کو زانیہ لکھا گیا تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیسے تیری بات مانے؟ تم آگے ہوگے، الیکشن آ رہا ہے، پہلے تو تم نگران وزیر اعلیٰ تھا وہیں پچھلے الیکشن میں، ہوں تو اسی تو تھی ایکو جائے ایکو جائے، ہوں پیڑ پہنا پیڑ پہنا کہ نہیں پہنا، ہوں میں تیرے کو پوچھا گا چوکاں وچ خمینی دی قبر تے چادر کے وچ رہی ہے، پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اپنے موڈیا سے چک کے ٹھہروئے، تو موڈیا سے موٹر وے لے کے آئی، میں صحابہ دا پرچم لے کے آؤں، لیا قدم نکلنے بڑھاؤ، ووٹ بھی دینے دے تو قدم بڑھاؤ. اور بابا اسحاق دھیان کر، اے جڑے وزیراں نوں تو لے آیا نا، تینوں کوٹے تے چڑھا کے پوڑی لا لینی ہے نا، کہ بابا کلا ہی کوٹے تے رکھنا ہوئے، ٹھیک ہے؟ آنے والے الیکشن میں سپاہ صحابہ اہم رول ادا کرے، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بے نظیر کے دور حکومت میں 41 قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ تھے، سپاہ صحابہ نے 90 کے الیکشن میں کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک دورے کیے، اور نواز شریف کے دور میں 11 قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ تھے، کتنے؟ اور اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی تو اب ایک بھی نہیں ہوگا شیعہ، انشاءاللہ ہونا چاہیے. تسی ذرا گنڈ دے پکے رہا جی، رہو گے مرکز کے پابند رہو گے، ووٹ فروخت تو نہیں کرو گے، ضمیر کے سودے تو نہیں کرو گے، تیار ہو
شریف صاحب کہتے جی اگر میں نہ آیا تو پیپل پارٹی آ جائے گی. میں کیا ہوں جو مرضی آ جائے نواز شریف تیرا کھاتا کوئی نہیں, ٹھیک ہے پیپل پارٹی آ جائے گی. ابھی پیپل پارٹی والا میں پیو نو بھی ویکیا تھی نو بھی ویکیا, انہیں سارا کی کر لیا. تم تین دن پہلے کہتے تھے صدر اسحاق ہمارا صدارتی امیدوار ہے, تقریر کی تم نے جا کر اخباروں میں دی, آیا یا نہیں آیا؟ اور تین دن کے بعد کہا اس بابے سے جھوٹا کوئی نہیں, کہا یا نہیں کہا؟ اور بے نظیر کہتی تھی گو بابا گو, چل بابا, ہوں کہ کم بابا کم, آیا بابا. سیاستدانوں کی کوئی بات کا اعتبار ہے؟ لیکن کسی کی کوئی ترجیح ہے کسی کی کوئی ترجیح؟ ہماری ترجیح صحابہ کی عظمت کا تقدس ہے. آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ چوکوں چوراہوں میں دو گے؟ شیعہ کو ووٹ دو گے؟ شیعہ کو مسترد کرو گے؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ. آج گان حضرت مولانا خان محمد صاحب فرمائیں گے. اے الہ العالمین حضور کی شفاعت نصیب فرما, حضور کی محبت نصیب فرما, جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما. اے اللہ صحابہ نام سے صحابہ کے بل کو آرڈیننس کے ذریعے حکمرانوں کو منظور کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین پوری دنیا میں سپاہ صحابہ کا پرچم بلند فرما. مدرسہ صدیقیہ کو مولانا عبدالحمید صاحب کے معاونین کو ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.